رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں. مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا کتنی بڑی سعادت ہے. قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت ان جعلت صلاتي كلها عليك. کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیں کہ اگر آپ کی ذات بابرکات پر درود پاک ہی اپنا وظیفہ بنا لوں تو کیسا رہے گا؟ قال، ارشاد فرمایا، اذا يكفيك الله تبارك وتعالى ما اهمك من امر دنياك واخرتك. ارشاد فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے تیرے سارے معاملات کے لیے کافی ہے. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، ہے حاضری کی تمنا تو درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ہم گزشتہ سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے بعد کچھ واقعات کو یہاں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. تو مدینۃ المنورہ کی آب و ہوا اور مدینۃ المنورہ کی بات چل رہی تھی. تو جیسے مدینۃ المنورہ میں ہجرت کے بعد وطن کو یاد کرنے لگے اور مکے کے جو ہے وہ غیر مسلم پر لانت بھیجتے تھے اور کہتے تھے جنہوں نے ہمیں مکہ چھڑوا دیا، مکے کی پہاڑیوں اور اس کی جو ہے وہ گھاس کے فراق میں اشعار پڑھتے تھے. کئی لوگ، وبائیں پھیلتی تھی یہاں پر، بیماریاں بہت تھیں، تو یہ بیمار ہونے لگے. حضرت صدیق اکبر بھی بیمار ہو گئے، حضرت بلال شدید لرزہ اور بخار میں مبتلا تھے اور یہ بخار کی شدت میں اپنے وطن کو یاد کرنے لگے. تو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ عز و جل ہمارے دلوں میں مدینہ کی ایسی ہی محبت ڈال دے جیسی مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، اور مدینہ کے سا اور مد یعنی ناپ تول کے جو برتن ہیں، پیمانے، ان میں خیر و برکت عطا فرما دے، اور مدینہ کے بخار کو جحفہ کی طرح منتقل کر دے. تو یوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ کی محبت اللہ تعالی سے مانگی کہ ہمارے دلوں میں مولا مکے سے بھی زیادہ مدینہ کی محبت عطا کر دے. بعض کا سوال آتا ہے نا کہ مدینہ اتنا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیوں کیا جاتا ہے؟ الیاس قادری صاحب امیر علیہ سنت جو ہیں، یہ اتنا مدینہ کیوں کرتے ہیں؟ مدرسہ بنایا تو مدرسۃ المدینہ، جامعہ بنایا تو جامعۃ المدینہ، اسکول سسٹم بنایا دار المدینہ، مکتبہ بنایا تو مکتبۃ المدینہ، اب یہاں مسجد مدنی مرکز بنایا مسجد فیضان مدینہ. اب یہ مدنی ماحول، مدنی قافلے، مدنی تربیتی کورس اور مدنی کی تکرار، مدینہ کی تکرار، یہ کیا ہے کہ مدینہ پاک سے ایسی محبت؟ اور مدینہ پاک سے محبت کرنا ہی چاہیے، مدینہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے ممتاز ہے. امیر علیہ سنت اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے بتا دیا کیوں مدینہ پیارا اس لیے لگتا ہے کہ اس میں میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم ہوا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی سب پر غالب آ جائے گی. لوگ اسے یثرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے. یہ بستی لوگوں کو اس طرح پاک و صاف کرے گی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ یہ چلا کہ مدینہ تو منورہ کو یثرب پہلے کہا جاتا تھا، اب اس کو یثرب کہنا گناہ ہے، کیونکہ مدینہ پاک کا جب پھل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لایا جاتا، جب لوگ پہلے پھل لاتے نا، موسم کا پہلا پھل جو آتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لاتے، آپ اس طرح دعا کرتے، الہی تو ہمارے لیے پھلوں میں برکت دے اور ہمارے لیے ہمارے مدینے میں برکت کر، اور ہمارے سا اور مد یہ پیمانوں کے نام ہے، ان میں برکت کر. یا اللہ بے شک ابراہیم تیرے بندے اور تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، اور بے شک میں تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں. انہوں نے مکے کے لیے تجھ سے دعا کی اور میں مدینے کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں. اسی کی مثل جس کی دعا مکے کے لیے انہوں نے کی، اور اتنی ہی، اور یعنی مدینے کی برکتیں مکے سے دگنی ہوں. پھر جو بچہ چھوٹا سامنے ہوتا اسے بلا کر وہ پھل عطا فرما دیا کرتے. بلکہ مدینہ المنورہ کے بارے میں مختلف نام علماء کرام نے ذکر کیے، کم و بیش اس کے 100 نام بیان کیے گئے. یہ بھی اس کی عزت و تعظیم اور برکت کے اظہار ہے کہ 100 نام مدینہ المنورہ کے بیان کیے گئے، اور دنیا کے کسی بھی شہر کے اتنے نام نہیں. اور چند ایک نام جو مشہور، مدینہ، مدینہ الرسول، طیبہ، دار الابرار، طابہ، مبارکہ، ناجیہ، عاصمہ، شافیہ، حسنہ، جزیرۃ العرب، سیدۃ البلدان. تو مدینہ پاک کے بہت سے نام بیان کیے گئے، مدینہ پاک کی بڑی برکتیں اور بڑی سعادتیں ہیں. تو یہ اس کتاب میں مزید آپ کو اس کے مدینہ پاک کے فضائل مل جائیں گے. بارکاف میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پاک کے بڑے فضائل ہیں. اب یہ ذہن میں رہے کہ اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے کبھی مکہ المکرمہ کی جو ہے نا وہ کمی کا ذہن نہیں آئے گا. مکہ المکرمہ اپنی جگہ بہت برکتوں والا ہے، لیکن مدینہ المنورہ کو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، اس کو بہتر قرار دیا. اور جب مدینہ پاک کے قریب آتے نا سفر سے واپسی پر، تو مدینہ المنورہ جب قریب آتا نا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے کہ اللہ نے اس کا نام طابہ رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا قلب مبارک یہاں سکون پاتا، یہاں کا گرد و غبار اپنے چہرہ انور سے صاف نہ فرماتے. کہ صحابہ اکرام کو بھی اس سے منع فرماتے، جب سفر میں گرد اڑتی ہے، گھوڑے دوڑتے ہیں، اب گرد اڑ دی کچھ چادر اپنے منہ پر رکھنا چاہے تو منع فرماتے، خاک مدینہ صاف کرنے سے منع فرما دیا کرتے. فرماتے خاک مدینہ میں شفا ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے مدینہ المنورہ کا بھی ادب اور تعظیم کرنا ہم پر لازم ہے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ المنورہ میں ساری زندگی رہے، مگر مدینہ المنورہ میں کبھی سواری پر سوار ہو کر نہ نکلے، جوتا پہن کر نہ نکلے، گلیوں کے کناروں کناروں پہ چلیں. کہتے تھے میں ادب اور تعظیم کی وجہ سے ایسا کرتا ہوں، ان گلیوں میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک قدم لگے ہوئے. تو یہ ادب تھا، تعظیم تھا، کس وجہ سے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے. کیونکہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو جائے اس کی بھی تعظیم اور ادب کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں با ادب رکھے. مدینہ المنورہ کی آب و ہوا، فضا، وہ خاک مدینہ، وہ مدینہ المنورہ کی حاضری کی برکت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. مدینہ المنورہ میں اہم ترین واقعات میں جو حضرت عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کیا، اس کا ہم ذکر کر چکے. انہوں نے جب چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہی کہا وجہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے عالم کے بیٹے اور سب سے بڑے عالم تھے. دیکھتے انہوں نے کہا کہ یہ چہرہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے اسلام قبول کیا. پھر مدینہ المنورہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسلام قبول کرنا ایک اہم واقعہ تھا. یہ فارس کے تھے اور بہت جو ہے وہ ان کے آبا و اجداد, ان کے پورے ملک کی آبادی جو تھی وہ آتش پرست تھے. یہ دین حق کی تلاش میں نکلے, بہت طویل ان کا واقعہ جس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے وطن سے نکلے, ڈاکو نے گرفتار کیا, غلام بنا کے بیچ دیا, مختلف لوگوں کی غلامی میں رہے اور چلتے 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 بالآخر مدینہ المنورہ پہنچ گئے. اور یہاں پر بھی کچھ عرصہ جو ہے وہ غیر مسلم ہی رہے. یہ تورات اور انجیل کی کافی معلومات ان کو حاصل ہو چکی تھی. یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پہلے دن تازہ کھجوروں کا ایک طباق خدمت اقدس میں یہ کہہ کر پیش کیا کہ یہ صدقہ ہے. آپ نے فرمایا اس کو ہمارے سامنے سے اٹھا کر فقراء اور مساکین کو دے دو کہ میں صدقہ نہیں کھاتا. پھر دوسرے دن کھجوروں کا خوان لے کر پہنچے اور یہ کہہ کر یہ ہدیہ ہے سامنے رکھ دیا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو ہاتھ بڑھانے کا اشارہ فرمایا اور خود بھی کھا لیا. اس دوران حضرت سلمان فارسی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان جو نظر ڈالی تو مہر نبوت کو دیکھ لیا. چونکہ یہ تورات و انجیل میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں پڑھ چکے تھے اس لیے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ فارس سے آئے تھے, عربی نہیں جانتے, خصائص کبرا میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی زبان پہ رکھا. تو جیسے ہی لعاب دہن ان کی زبان پہ لگایا حضرت سلمان فارسی فصیح عربی بولنے لگ گئے. تو یوں جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بھی ہو گئے. تو ہجرت کا پہلا ہی سال تھا کہ اب چونکہ نماز جو فرض تھی وہ دو رکعتیں تھی, پہلے دو رکعتیں تھی تو فرض نمازوں میں صرف دو ہی رکعتیں تھیں, مگر ہجرت کے پہلے سال ہی میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے, ظہر عصر اور عشاء میں چار چار رکعتیں فرض ہو گئیں, لیکن سفر کی حالت میں اب بھی وہی دو رکعتیں قائم رہیں. اسی کو سفر کی حالت میں نمازوں میں قصر کہتے ہیں. یہ نمازوں کی رکعتیں ان میں اضافہ ہوا. اور ایک اور اہم ترین معاملہ جو پیش آیا وہ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابہ تین جو تھے ان کا انتقال. تو صحابہ کرام میں سے تین نہایت ہی شاندار اور جان نثار حضرات جو در حقیقت اسلام کے سچے جان نثار بہت ہی معین و مددگار تھے. پہلے حضرت کلثوم بن ہدم, یہ وہ خوش نصیب صحابی مدینہ پاک کے رہنے والے انصاری ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر قباء میں تشریف لائے تو سب سے پہلے حضرت کلثوم بن ہدم کے مکان پر آپ نے شرف نزول بخشا. اور بڑے بڑے مہاجرین صحابہ بھی انہی کے مکان میں ٹھہرے تھے اور انہوں نے دونوں عالم کے میزبان کو اپنے گھر میں مہمان بنا کر ایسی میزبانی اور مہمان نوازی کی کہ قیامت تک تاریخ رسالت کے صفحات پر ان کا نام نامی ستاروں کی طرح چمکتا رہے گا. اور دوسرے حضرت براء بن معرور انصاری, یہ وہ شخص ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی اور یہ اپنے قبیلہ خزرج کے نقیبوں میں تھے. اور تیسرے حضرت اسعد بن زرارہ انصاری, یہ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ کی دونوں بیعتوں میں شامل رہے اور یہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے مدینہ میں اسلام کا ڈنکا بجایا اور ہر گھر میں اسلام کا پیغام پہنچایا. اب جب یہ تینوں معززین صحابہ نے وفات پائی تو منافقین نے اس کی خوشی منائی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تانا دینا شروع کیا کہ معاذ اللہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ صدمات کیوں پہنچاتا. خدا کی شان کہ ٹھیک اسی زمانے میں کفار کے دو بہت بڑے بڑے سردار بھی مر کر مردار ہو گئے, ایک آس بن وائل سہمی اور دوسرا ولید بن مغیرہ. اب یہ غیر مسلم تانا دیتے ہیں کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو ان کے ساتھی کی وفات کیوں پا جاتے، اتنے جلیل قدر اور اتنے جو ہے وہ معزز صحابہ تھے. لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں میں مشہور کرتے تھے کہ مسلمان مت ہونا، کہ جو مسلمان ہوتا ہے تو اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی. تو مدینہ پاک میں جب صحابہ کرام تشریف لے آئے تو اب کچھ عرصہ تک کسی کے ہاں بھی کوئی ولادت کا سلسلہ نہ ہوا، لیکن ہجرت کے پہلے ہی سال میں یہ اہم ترین معاملہ بھی ہوا، اور مدینہ المنورہ میں سب سے پہلے جو ہجرت کے بعد جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا ان کا نام جانتے کہاں کیا تھا؟ آئیے یہ بھی سنتے ہیں کہ ہجرت کے بعد سب سے پہلے مہاجرین کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کی والدہ بی بی اسماء جو حضرت سینا صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر کے پیدا ہوتے ہی ان کو لے کر بارگاہ رسالت میں یہ حاضر ہوئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھا کر حضرت عبداللہ کو اور کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالی. اس طرح سب سے پہلی غذا جو ان کے شکم میں پہنچی وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن تھا. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ مدینہ کے یہودی کہتے تھے ہم نے مہاجرین پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ ان کا بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا. جب حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو مسلمانوں میں بہت خوشی تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی آپ کو جو ہے وہ اپنے مبارک منہ میں کھجور چبا کر عطا فرمائی. یوں یہ جو ہے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے جس کو ہمارے ہاں گھٹی دینا کہتے ہیں. یہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب بچہ لایا جاتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھجور چبا کر اس کے منہ میں ڈالا کرتے. یہ عمل بھی اگر کرنے کا موقع ملے تو یہ سعادت ہے، یہ نیک اور جو ہے وہ پرہیزگار لوگوں سے یہ گٹھی دلوائی جاتی ہے. بچے کی ولادت کے بعد اس کے عقیقہ اور دیگر معمولات جو ہوتے ہیں ان کی معلومات جاننے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب میں آپ کو مشورہ دوں گا، یہ آپ ضرور لیں. اپنی ویب سائٹ www.dawataislami.net سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ. یہ رسالہ پڑھنے والا ہے، اس سے بہت انشاءاللہ مفید معلومات آپ کو ملیں گے. اسی رسالے میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو مستحب ہے کہ اس کے کان میں اذان و اقامت کہی جائے. اذان کہنے سے انشاءاللہ بلائیں دور ہو جائیں گی. امام علی مقام حضرت سینا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے تو بچہ ام السبیان سے محفوظ رہے گا. تو ام السبیان ایک بچوں کی جو ہے وہ بیماری ہے، یہ بہت خبیث بلا ہے، اس کو ام السبیان کہتے ہیں اگر بچوں کو، ورنہ سرع مرگی، تو بے ہوش ہو کر گر پڑنے کے بھی سرا کے میں نے بیان کیا کہ بہر کیا اذان و اقامت پڑھی جائے، بچے کے جو ہے وہ کسی نیک صالح شخص سے گٹھی دلوائی جائے اور بچے کا اچھا نام رکھا جائے. یوں ہمیں اس طرح کی معلومات بھی حاصل کرنی چاہیے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب مدینہ المنورہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جب جان نثار صحابہ آپس میں بھائی چارے کا بھی قائم ہو گیا، ان کا آپس میں دوسرے کی دل جوئی اور راحت کا سامان بھی بنے، ایک دوسرے کو جب وہ مالی معاونت بھی کی اور خوب جب مسلمانوں میں آپس میں بھائی چارے کا ایک فضا تھی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی ترغیبات دلاتے رہتے مہمان نوازی کی، کسی کی مدد کرنے کے حوالے سے، غریبوں کی دلجوئی کرنے کے حوالے سے، یتیموں کا خیال رکھنے کا ذہن دیتے، بیواؤں کی خدمت اور سہارا بننے کا یہ ذہن عطا فرماتے. تو یہ حسن اخلاق نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ عطا فرمایا، جس کو دیکھ دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. یعنی ایک نئے لوگ آئے تھے مدینہ پاک میں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اور یہاں کے جو لوگ تھے یہ اسلام کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں اور مختلف سوچے لے کر بیٹھے ہوئے تھے. لیکن جب صحابہ کرام کا اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ حسن اخلاق دیکھا، آپ کا پاکیزہ کردار دیکھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی زبان کے بول دیکھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور رحمت اور شفقت اور عنایات کو دیکھا، تو یہ لوگ بھی جب وہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. جیسے میں ابھی ذکر کر رہا تھا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسلام قبول کیا، پہلا تو آپ کا چہرہ دیکھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھ کر انہوں نے کہا وجہہ لیس بوجہ کذاب. اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی بات سنی، جو پہلے میٹھے میٹھے بول سنے، تو وہ کیا تھے؟ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے تھے، ایہا الناس افشوا السلام وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامَ. ارشاد فرما رہے تھے لوگو سلام کا چرچا کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو. کیسی پیاری تعلیم عطا فرما رہے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے چہرہ دیکھا اور آپ کے میٹھے بول سنے، لوگوں سلام کا چرچا کرو، سلام عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو. یہ میٹھے بول سن کر حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے اسلام قبول کر لیا. اب میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق تھا، آپ کی محبت بھری تعلیمات تھی جو لوگ اسلام کی طرف کھینچے چلے آئے. بعض اوقات شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا گیا؟ نہیں، اسلام زبردستی کلمہ پڑھا کر نہیں مسلمان کیا گیا، لوگ اسلام کا حسن دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے. اسلام کی تعلیمات، حسن اخلاق، ملنساری، محبتیں، نرمی، شفقت، امن، سلامتی، یہ چیزیں اسلام کی طرف کنورٹ کرتی چلے گی لوگوں کو. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انہی اداؤں کو صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ سختی کا برتاؤ بھی کرتا، آپ نرمی کا برتاؤ کرتے، کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی معاذ اللہ کرتا، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے بھی دعائیں عطا فرماتے. کوئی آپ کے ساتھ جو ہے وہ سخت لہجے کے ساتھ بات کرتا، آپ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرتے، بلکہ صحابہ اکرام کو تعلیم عطا فرماتے تھے کہ نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار. بھی تعلیم تھی، تربیت تھی، اور اسی کے ذریعے آگے اسلام پھیلتا چلا گیا. تو میرے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان اداؤں کو اپنانے کا ذہن ملتا ہے. مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہے، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہے، دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے مختلف کورسز، مدنی تربیتی کورس، اس میں حصہ لیں، شامل ہو جائیں، اور اس سے انشاءاللہ تعالی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. 12 روزہ مدنی کورس ہوتا ہے، اس میں انشاءاللہ عز و جل میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی اداؤں کو اپنانے سیکھنے کا ذہن ملے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیں تو یہ اچھے اخلاق ملیں گے، اچھا کردار ملے گا، ستھری سوچ ملے گی. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنا بھی جو ہے وہ ظاہر باطن سمرے گا، ثواب بھی ملے گا. اس میں اخلاق والوں کے لیے تو بشارت بھی ہے نا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا، آپ نے اپنی انگلیاں ملا کے بتایا. اور برے اخلاق والوں کے لیے وعیدیں بیان کرنا، گالی گلوچ کرنا، لان تان کرنا، اور یہ برے اخلاق، یہ مومن کا شعار نہیں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول استقامت پانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اچھے اخلاق پر، میٹھے بول پر، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری اداؤں پر عمل کرنے میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد پہلے سال کے کچھ واقعات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے, ان سے اللہ کرے کہ ہم اچھا سبق حاصل کریں, اچھا درس حاصل کریں, اور ان کو اپنانے کی, ان اداؤں, ان اچھے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے سلسلے میں انشاءاللہ تعالیٰ مزید کچھ ہجرت کے بعد کے واقعات کو لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں مدنی چینل کے ان سلسلوں کو دیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم.